بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آسان فقه قرآن وسنة كروشين کتاب البیوع درس جاری ہے. آج کے درس میں شروط البیع کے بعد خریدی ہوئی چیز میں تصرف کرنے کا حکم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. پچھلے درس میں میں نے ایک سوال کیا تھا کہ عمران بھائی نے گاڑی بیچی اسفاق بھائی کو، جو میں رات کا دن تھا، رجسٹریشن نہ ہو سکی کیونکہ جمعہ چھٹی ہے، ہفتے کے دن رجسٹریشن کرنی ہے. اشفاق بھائی گاڑی لے گئے، راستے میں ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ رحم کرے، اللہ خیر کرے. اب اس ایکسیڈنٹ کا ضامن کون ہے، بیچنے والے عمران بھائی یا خریدنے والے اشفاق بھائی؟ یہ سوال تھا. اس سوال کے جواب کون سمجھنا چاہتے ہیں آج کے درس میں؟ خرید و فروخت کی کتنی صورتیں ہیں اس تعلق سے، کب بیچنے والا جو ہے وہ ضامن ہوتا ہے، کب خریدنے والا ضامن ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کون ضامن ہے؟ کس نے پورے ہفتے میں 20 منٹ کے لیے غور و فکر کیا ہے، 5 منٹ کے لیے غور و فکر کیا ہے اس مسئلے میں؟ جی آپ کیا جواب دیتے ہیں؟
جو خریدے گا،
جو خریدے گا وہی ضامن ہے. بھائی کہتے ہیں جس نے خریدا ہے اشفاق بھائی ضامن ہے. جی اتفاق ہے، سب خاموش اتفاق ہے، ماشاء اللہ تبارک اللہ. لیکن گاڑی تو وہ خرید چکا ہے، خرید چکا ہے، اور اپنا عمران بھائی جو ہے ابھی رجسٹریشن ہوئی نہیں ہے. رجسٹریشن جو ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی
یعنی قرآن ہے کہ جب کوئی معاملہ کرو اسے لکھو، لین دین کا کوئی معاملہ ہے،
یعنی
کوئی بھی
جواب آپ کا ٹھیک ہے کہ جس نے خریدا ہے اس صورت میں جو میں نے بیان کی ہے ضامن جو ہے وہ اشفاق بھائی خریدنے والا ہی ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے رجسٹریشن ابھی تک نہیں ہوئی، رجسٹریشن کا خرید و فروخت سے کیا تعلق ہے اس معاملے اس مسئلے میں؟ رجسٹریشن کیا چیز ہے، کیا حقیقت ہے اس کی؟
رجسٹریشن میں قانونی طور پہ گاڑی ملنے
اور ویسے اگر آپ نے گاڑی بیچی ہے تو وہ یعنی آپ دوسرے لفظوں میں کہ خرید و فروخت کا جو کانٹریکٹ ہے وہ ہو چکا ہے، اب اس کانٹریکٹ کی تاکید کے لیے، اس کی مضبوطی کے لیے رجسٹریشن کی جاتی ہے. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، اچھا یہ جو خرید و فروخت ہوئی ہے، آئیے دیکھتے ہیں اس میں ارکان اور شروط پوری ہے کہ نہیں. اگر پوری ہے تو ٹھیک ہے، اگر پوری نہیں ہے تو پھر اصل میں یہ خرید و فروخت غلط ہے. اگر خرید و فروخت ہی غلط ہے شرے سے، پھر کانٹریکٹ ہوا نہ ہوا، پھر ضامن کون ہے؟ اچھا یہ دیکھتے ہیں، عمران بھائی کہتے ہیں میں نے آپ کو گاڑی دی 20,000 کی، اشفاق بھائی کہتے ہیں میں نے گاڑی دی 20,000 دے دی، گاڑی دے دی. اگر زبان سے بھی قول نہ ہو، معاطا اور عمل سے جو ہی ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، ارکان پورے ہو گئے. شروط میں دیکھتے ہیں، راضی نامے سے رضامندی ہے کہ نہیں، رضامندی. دوسری بیچنے کی خریدنے کی صلاحیت، دونوں بیچنے اور خریدنے قابل ہے کہ نہیں، اہل ہیں کہ نہیں، اہل ہیں. نمبر 3 ملکیت، مالک ہیں، مالک ہیں. نمبر 4 گاڑی جو ہے اس کا نفع جو ہے حلال ہے یا حرام ہے، حلال ہے. 5 نمبر پہ ہینڈ اوور کر سکتے ہیں کہ نہیں، ہینڈ اوور کرنا ممکن ہے کہ ناممکن ہے؟ ممکن ہے، آسانی کر بھی دی ہے، نمبر چھ کس چیز کا؟ گاڑی ہے, معروف ہے, جو چیز بیچ رہے اس کا علم ہے, معروف ہے. اور نمبر سات قیمت بھی معروف ہے کہ نہیں, معلوم ہے. سات شرطیں پوری ہوئی, کانٹریکٹ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اب اشفاق بلّہ رحم کرے, ضامین آپ ہی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں, شیخ فرماتے ہیں التصرف في المبيع قبل قبضه, بکی ہوئی چیز میں تصرف کرنا اس کے قبضے سے پہلے. قبضہ ایک ہوتا ہے کانٹریکٹ, ایک چیز ہے, اور جو چیز آپ نے خریدی ہے وہ آپ قبضے میں ہے کہ نہیں یہ دوسری چیز ہے. رجسٹریشن تیسری چیز ہے. اب مکس نہ کرنا ان چیزوں میں. جیسا فرماتے ہیں عرفنا فی ما سبق, ہم پہلے ہم جان چکے ان البيع يفيد انتقال ملكيه المبيع من البائع الى المشتري. ہم پچھلے دروس میں یہ جان چکے ہیں کہ خرید و فروخت کا جو معاملہ ہے اس میں ملکیت منتقل ہو جاتی ہے بیچنے والے سے خریدنے والے تک. بیچنے والے کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے اور خریدنے والا جو وہ اس چیز کا نائب مالک ہو جاتا ہے جو اس نے خریدی ہے. والملکیہ تنتقل بمجرد البیع, ملکیت کیسے منتقل ہوتی ہے؟ بمجرد البیع, بیع کے کانٹریکٹ سے. کانٹریکٹ میں دو چیزیں ہیں, ارکان اور شروط. ارکان اور شروط پوری ہو گئی, کانٹریکٹ پورا ہو گیا, ملکیت منتقل ہو گئی ہے. رجسٹریشن کیا ہے؟ اس ملکیت کی تاکید ہے. اسی رجسٹریشن میں غلطی نہ کرنا کبھی. رجسٹریشن میں چھوٹے سے مثال دیتا ہوں, شادی کی. شادی کا کانٹریکٹ کیسے ہوتا ہے؟ ولی ہے, دولہا ہے, ولی کہتا ہے میں نے اپنی بیٹی کی بہن کی شادی آپ سے کر دی, وہ کہتا ہے میں راضی ہوں. ایجاب قبول ہو گیا, شرطیں بھی پوری ہو گئیں. اب جو نکاح فارم فل ہوتا ہے, یہ جو رجسٹریشن ہوتی ہے, یہ تاکید ہے اس نکاح کی. اگر یہ فارم نہ ہو, رجسٹریشن نہ ہو, کیا شادی ہو چکی ہے کہ نہیں؟ نکاح تو ہو چکا ہے نا. اب یہاں پر یہ وہی کچھ خرید و فروخت میں بھی کانٹریکٹ جو ہے, کانٹریکٹ اگر صحیح ہو, مکمل ہو جائے, تو پھر ملکیت منتقل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس مثال میں اشفاق بھائی مالک بن چکے ہیں گاڑی کے. ٹھیک ہے, ملکیت کب مکمل ہوتی ہے؟ کانٹریکٹ کے پورا ہونے سے ملکیت منتقل ہو جاتی ہے. ولو لم يحصل تقابض بين العاقدين, اگرچہ خریدنے والا چیز کو اپنے ہاتھ میں نہ لے لے. قبضہ کہتے ہیں جو چیز میں نے خریدی وہ میرے ہاتھ میں آ جائے. میں نے پانی کی بوتل خریدی ہے, میں نے پیسے دے دیے, کانٹریکٹ ہو گیا, یا پیسے نہیں دیے, میں نے کہہ دیا میں نے خرید لی ہے, اس نے کہا میں نے بیچ لی, کانٹریکٹ ہو گیا ہے, اب لین دین باقی ہے. پیسے دے دیے, میرے ہاتھ میں ابھی قبضے میں نہیں ہے. جب میں قبضے میں لوں گا اسے کہتے ہیں کانٹریکٹ ملکیت ہے, یہ قبضہ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. فعلى سبيل المثال, اب مثال دیکھیں, لو قال البائع, اگر بیچنے والا یہ کہہ دے بعتك سيارتي بعشرة آلاف ریال, میں نے اپنی کار بیچ دی تمہیں 10,000 ریال میں. فقال المشتری, خریدنے والے نے کہا قبلت, مجھے قبول ہے. فهذا يعني, اس کا مطلب یہ ہوا ان ملکیت السیارة قد انتقلت من البائع الى المشتری, کہ گاڑی کی ملکیت منتقل ہو گئی ہے بیچنے والے سے خریدنے والے تک. ولو لم يتم نقل رخصة السيارة او الاستمارة, اگرچہ گاڑی کی رجسٹریشن ابھی منتقل نہیں ہوئی, باسم المشتری, خریدنے والے کے نام پر. فإذا سلمه مفتاح السيارة, اگر گاڑی کی چابی دے دیتا ہے, ونقلها من محل البيع فقد قبضها, بیچنے والے نے گاڑی کی چابی دے دی, خریدنے والے نے چابی لے لی اور گاڑی کو اس جگہ سے لے گیا, اب اس طریقے سے قبضہ ہو گیا. جیسا فرماتے ہیں فالقبض اذن بمعنى تمكين المشتري من التصرف في السلعه, قبضہ کا معنی یہ ہے کہ خریدنے والا کو خریدی ہوئی چیز میں تصرف کرنے کی اجازت, یا مکمل تصرف کرنے کی صلاحیت، والتخلیت بینہ وبینہا، اور جو چیز خریدی گئی ہے اسے اور خریدنے والے کو بیچ میں کوئی بھی رکاوٹ پیدا نہ کی جائے. جو چیز خریدی ہے، جس نے خریدا ہے، اس کے مکمل طور پر اسے ہینڈ اوور کرنا، کہتا ہے کہ اسے مکمل قبضے میں آ جائے. وہ امر زائد مجرد التملک، اور یہ جو ہے وہ ایکسٹرا چیز ہے ملکیت کے علاوہ. اچھا، یہ جو بحث ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ شیسا فرماتے ہیں، میں اترکت القبض، اب قبضے پر یا قابض ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے یا اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ شیسا فرماتے ہیں، نمبر ایک، الاول، جواز التصرف فیہ بالبیع ونحوہ. جب آپ کسی چیز کے مالک بن جاتے ہیں اور قبضہ بھی ہو جاتا ہے، تب آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہیں. جواز التصرف، اس کو آگے بیچنا، اس مکمل طور پر تصرف کرنا، اسے آگے بیچنا بھی جائز ہے. فمن اشترى شيئا، جس نے کوئی چیز خریدی ہے، فلا يجوز له ان يبيعه قبل ان يقبضه، جس نے کوئی چیز خریدی ہے آگے وہ بیچ نہیں سکتا اسے جب تک کہ وہ اپنے قبضے میں نہ لے لے. گاڑی خرید لی اشفاق بھائی نے، لیکن گاڑی کی چابی ابھی عمران بھائی کے پاس ہے، اپنے ہاتھ میں گاڑی نہیں لی، اشفاق بھائی آگے گاڑی آپ کو نہیں بیچ سکتا یا کسی اور کو نہیں بیچ سکتا. کیوں؟ مالک تو وہ ہے لیکن اس کے ہاتھ میں آئی نہیں ہے نا گاڑی، ملکیت ناقص ہے. اور شرط کیا تھی؟ چوتھی شرط کیا تھی؟ ملکیت. یہاں پر وہ ناقص ہے، چابی دے دی، مالک بن گیا نا. بات تو قبضے میں آ گئی، ابھی بات ابھی آگے آئے گی کہ مختلف چیزوں کیسے، کس طریقے سے قبضے میں دی جاتی ہے. مختلف چیز مختلف طریقہ ہوتا ہے، سب برابر نہیں ہے. اب آپ نے کیلے خریدے، کیلے کی چابی ہوتی ہے کیا اس کی؟ تو وہ، یا کوئی اناج خریدا ہے، اس کا قبضہ کیسے ہوتا ہے؟ زمین کا قبضہ کیسے ہوتا ہے؟ گھر کا قبضہ کیسے ہوتا ہے؟ مختلف طریقے ہیں. اگر میں تو نہیں، دونوں نہیں بیچ سکتے نا، جب تک کہ نہ یہ مالک ہے نہ وہ. اب مالک وہ ہے، ان کی ملکیت ختم ہو گئی ہے، لیکن ابھی ان کے قبضے میں نہیں ہے، اسے وہ نہیں بیچ سکتے. نہیں، مالک ہو بلکہ تبدیل ختم ہو چکی ہے نا، دونوں نہیں بیچ سکتے جب تک کہ، کیونکہ کانٹریکٹ ہو چکا ہے نا. اگر وہ کہہ دیں میں بری ہوں، مجھے نہیں چاہیے، وہ رجوع کر لے اور عمران بھائی مان لے، تب ملکیت واپس آ جائے عمران بھائی کے پاس، پھر بیٹھ سکتے ہیں. جی، نہیں، قبضہ تو نہیں ہے نا. شیخ صاحب فرماتے ہیں، فلا يجوز له ان يبيع قبل ان يقبضه. اناج کی بات ابھی آئے گی، گاڑی تو نکلے گی تو اناج کی بات بھی آئے گی نا. اسٹیپ بائی اسٹیپ چیز سمجھیں گے. اچھا، اس کی دلیل کیا ہے کہ چیز کو آپ بیچ نہیں سکتے، تصرف نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ آپ کے قبضے میں نہ ہو؟ شیخ فرماتے ہیں، والادلۃ علی ذلک، نمبر ایک، ان ابن عمر رضی اللہ عنہما، سنت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه، جس نے کھانے کی چیز کوئی خریدی اس وقت تک اسے نہ بیچے جب تک اس کو حاصل نہ کر لے مکمل طور پر، یعنی جب تک اس کے ہاتھ میں نہ جائے. متفق علی روایت ہے. دوسری دلیل، دوسری حدیث، وعن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ، سر حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان اشتریت بیوعا فما یحل لی منها، میں نے چیزیں خریدی ہیں، اب ان میں سے میرے لیے کیا حلال ہے، وما یحرم علی، اور کیا حرام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فقال یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، اذا اشتریت شیئا فلا تبیع حتى تقبضه. واضح حدیث ہے، میرے بھتیجے اگر کوئی بھی چیز تم خریدو آگے نہیں بیچ سکتے ہو، بیچنا جائز نہیں تمہارے لیے جب تک کہ اس کو اپنے ہاتھ میں نہ لے، جب تک مکمل قبضہ آپ کے ہاتھ میں نہ ہو جائے. اس احمد نے، ابن حبان نے، بیہقی نے روایت کی ہے صحیح سند کے ساتھ. تیسری دلیل شیخ صاحب فرماتے ہیں، عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہا ان تباع السلع حیث تبتاع حتى يحوز التجار الى رحالهم، اب سن منع فرمایا
کہ کوئی چیز بیچی جائے جہاں سے وہ خریدی جاتی ہے جب تک کہ تاجر جو ہے وہ اپنی جگہوں پر اسے منتقل نہ کر لے. اسے احمد نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ, احمد اور ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, حیلہ ہوتا ہے, ٹیلی فون پہ بیٹھے ہیں, چیز گودام میں رکھی ہوئی ہے, فلان کہتا ہے کہ یہ چیز جو ہے میں نے خریدنی ہے, 1000 ریال دے دی, اسے وہاں سے منتقل نہیں کیا, ٹھیک ہے. پھر آپ مجھے پتا چلا آپ کو ضرورت ہے, میں کہا ٹھیک میں 1200 کی بیچتا ہوں, آپ نے کہا مجھے ضرورت ہے مجھے چاہیے, میں کہتا ہوں وہ چیز وہاں سے جا کے لے لو 1200 میں. حقیقتا کیا ہوا, میں نے کچھ نہیں کیا, نہ میں کوئی محنت کی ہے, نہ میں وہاں پہ گیا ہوں, نہ میں نے اس چیز کو واقعی خریدا ہے اور نہ میں خریدنا چاہتا تھا, میں صرف 1200 کی بیچنا چاہتا, 200 پروفٹ لینا چاہتا تھا. جب تک جو چیز میں نے خریدی ہے گودام سے اٹھا نہیں لوں گا, اس جگہ سے منتقل نہیں کروں گا, وہ میرے قبضے میں نہیں ہے, میرے ملکیت میں نہیں ہے, اس کو بیچنا حرام ہے. ٹھیک, واضح دلیل ہے. اچھا, شخص فرمان حکمت فی النہی من ذلک. اچھا, اس میں حکمت کیا ہے, منع کرنے کی کیا حکمت ہے, آپ سے منع کیوں فرمایا ہے؟ شخص فرماتے ان البائع لم تنقطع علاقته بالمبيع. واپس آتے گاڑی کی طرف, آپ نے سوال کیا نا کہ کیوں نہیں بیچ سکتے اسے, جو بیچنے والا ہے عمران بھائی ان کی ملکیت ابھی باقی ہے, منقطع نہیں ہوئی گاڑی سے, چابی تو دی نہیں, اشفاق بھائی کو چابی نہیں دی, پیسے لے لی چابی نہیں دی, ذرا غور کریں مسئلے پہ. جیسا فرماتے ہیں ان البائع لم تنقطع علاقته بالمبيع, بیچنے والے کی جو تعلق ہے بکی ہوئی چیز سے, جو گاڑی ہے مثال کے طور پر اس مثال میں, ابھی ختم نہیں ہوئی کیونکہ قبضہ اس کے ہاتھ میں. ابھی فقط یمتنع من تسلیم المبیع, یہ ہو سکتا ہے کہ گاڑی جو چیز اس نے بیچ دی ہے اس مثال میں جو گاڑی ہے وہ آگے نہ دے. کیوں؟ لا سیما خاص طور پہ اذا رأى ان المشتری قد ربح فیہ, خاص طور پہ اگر وہ دیکھ لے کہ اشفاق بھائی جو ہے اس معاملے میں گاڑی میں زیادہ پیسے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے. ابھی وہ سوچ رہے اشفاق بھائی 20 کے لیے 25 کی بیچ رہا ہوں یا 30 کی بیچ رہا ہوں, جب گرام میں پتہ چلتا ہے 30 کی یہ بیچ, 30 کی میں کیوں نہ بیچوں. دیکھیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں مثال دے رہا ہوں, میں معذرت کے ساتھ ایک مثال ہے. شیطان کام کرتا ہے کہ نہیں؟ شیطان تو کام کرتا ہے اپنا, جو چیز میں 20 کی دے رہا ہوں وہ آگے 30 کی بک سکتی ہے, تو پھر میں 20 کی کیوں دوں, چابی تو میرے ہاتھ میں ہے, پیسے دیے بہانہ بنا لے تو کوئی نہ کوئی, شیطان کام کر جاتا ہے اپنا. شیخ صاحب فرماتے ہیں فیؤدی ذلك الى النزاع, اس طریقے سے منازعہ ہوتا ہے, جھگڑا ہوتا ہے. ومن مقاصد الشریعہ, شریعت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے سد الذرائع التي تؤدي الى العداوه والبغضاء بين المسلمين. سد ذرائع, ہر وہ راستہ کے سد باب کے شریعت نے جس میں مسلمانوں کو آپس میں اختلاف ہو, لڑائی ہو, جھگڑا ہو یا نفرت پیدا ہو, یہ وجہ ہے اس کی. الثانی, پہلے تو یہ پتہ چلا کہ آپ جب تک قابض نہیں ہوتے اسے آگے تصرف نہیں کر سکتے. دوسرا جو فائدہ ہوتا ہے قبضے میں لینے سے, انتقال الضمان من البائع الى المشتری, کہ ضمانت جو ہے منتقل ہو جاتی ہے قبضے کے بعد بیچنے والے سے خریدنے والے کی طرف. اب اس مثال میں کون ضامن ٹھہرا؟ خریدنے والا, کیونکہ چابی لے گی گاڑی بھی لے گئے. تو جو اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ضامن پھر خریدنے والا ہو جاتا ہے. فتلفت السلع, اگر خریدی ہوئی چیز خراب ہو جائے, تالف ہو جائے, بعد البیع, بیچنے کے بعد, وقبل ان يقبضها المشتری, اور اس سے پہلے کہ خریدنے والا اسے قبضے میں لے لے, فالضمان على البائع, تو پھر ضامن کون ہے؟ بیچنے والا, کیونکہ ابھی ہینڈ اوور نہیں کی نا, خریدنے والا کو ابھی اس کے قبضے میں چیز نہیں دی ابھی تک, تو ابھی تک مالک کون ہے؟ بیچنے والا ہے نا, اس کے پاس ہے. لأن السلع تحت يده, کیونکہ جو چیز اس نے بیچی ابھی تک اس کے ہاتھ میں ہے, اس کے ہاتھ کے اندر ہے. الا اذا كان التلف بسبب المشتري، الا یہ کہ یہ جو خرابی ہوئی وہ خریدنے والے کی وجہ سے ہو تب ضامن خریدنے والا ہوگا. واستثنى من ذلك، اس میں ایک استثناء ہے، ما اذا مكن البائع المشتري من قبض السلع، کہ اگر بیچنے والا خریدنے والے کو چابی دے دے اور کہے گاڑی یہاں سے لے کے جاؤ، فامتنع من قبضها، خریدنے والے کہتے ہیں مجھے ابھی نہیں چاہیے، میں نہیں لے کے جا سکتا، اور خود اس نے اپنے ہاتھ میں قبضہ لینے سے انکار کر دیا خریدنے والے نے، فتضررت او تلفت السلعہ، تو پھر یہ جو چیز ہے خراب ہو گئی یا اس میں کوئی نقص پیدا ہو گیا وہاں پہ کھڑے ہونے کی وجہ سے، کوئی سیلاب وجہ سے، سیلاب ہے دیکھ، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، کئی گاڑیاں خراب ہو گئی سیلاب کی وجہ سے، کسی وجہ سے گاڑی خراب ہو گئی ہے، فضمان علی المشتری، تو یہاں پر ضامن کون ہے؟ خریدنے والا ہے. کیوں؟ لانه فرط فی قبضہ، کیونکہ اس نے خود تفریط کی ہے اور اپنے قبضے میں نہیں لیا جب وہ لے سکتا تھا. جیسا فرماتے ہیں ما يحصل في القبض، اب چیز کو قبضے میں کیسے لیا جاتا ہے، چیزوں کو، مختلف چیزوں کو قبضے میں کیسے لیا جاتا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں، اب یہ ٹیبل دیا ہوا ہے آپ کو سامنے، یرجع فی تحت قبض العرف، اس عرف کو انڈر لائن کر لیں، چیز کا قبضہ جو ہے اس کا تعلق عرف سے ہے، کیونکہ اس کی کوئی قرآن یا حدیث کو واضح دلیل نہیں ہے کہ قبضہ کیسے کیا جاتا ہے. لوگوں کا جیسے آپس میں باہمی تعلق اور اتفاق ہے اور عرف ہے جس پر لوگ متعارف ہیں کافی زمانے سے کہ چیز اس طریقے سے خریدی جاتی ہے اور اس طریقے سے چیز کا قبضہ میں لیا جاتا ہے، تو وہ پھر شرع حکم بن جاتا ہے، کیونکہ شرع قاعدہ ہے العرف محکم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں وعاشرون بالمعروف، اپنے بیوی سے عشرت کرو معروف کے ساتھ. اب بیوی سے عشرت کیسے کریں؟ اس کا شریعت میں کوئی خاص ایک حد ہے کہ آپ نے کون سی بات کرنی ہے، کس وقت بات کرنی ہے، کون سے الفاظ ہونے چاہیے، جیسے کہ نماز میں حد ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، تکبیر کہاں پہ پڑھنی ہے، اس بالکل محدود ہے. کیا بیوی کے ساتھ عاشرون بالمعروف فعل امر ہے؟ عاشرون بالمعروف واقیموا الصلاۃ، دونوں میں کیا فرق؟ یہ فعل امر، یہ بھی فعل امر ہے، نماز بھی فرض ہے، بیوی سے حسن عشرت بھی فرض ہے، لیکن نماز کے طریقے مکمل بیان کر دیا گیا، آپ کوئی لفظ اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتے، نماز باطل ہو جاتی ہے. تو بیوی کے ساتھ کیسے عشرت کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالمعروف. معروف کیا ہے؟ جس طریقے سے ماحول ہو اور اس میں ظلم نہ ہو عورت پہ، اس کا حق حقوق کی ادائیگی مکمل طور پہ ہو، اس کو اپنا لے، جسے کہتے ہیں عشرت بالمعروف. جیسا فرماتے وہ اختلف من سلع الى اخرى، اور وہ ایک چیز سے دوسری چیز میں مختلف ہوتا ہے. کیا؟ قبضہ جو ہے. وَإِلَيْكَ بَعْضُ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ، بعض مثالیں آپ دیکھیں. نمبر ایک، السلعہ یعنی جو چیز آپ بیچ رہے ہیں، کیفیت قبضہ حسب العرف، اس کا قبضہ کی کیفیت کیسے قبضے میں لیا جاتا ہے عرف کی بنیاد پر. العقارات کالمنازل والاراضی، پراپرٹیز کالمنازل، جیسا کہ گھر، والاراضی اور زمینیں کیسے قبضے میں لی جاتی ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے بالتخلیت بین و بین المشتری، آپ اس کو خالی کر دیں، جو ہی آپ خالی کر دیتے ہیں، زمین کو خالی کر دیتے ہیں اور فور سیل کا بورڈ نکال دیتے ہیں، اب زمین کو آپ نے خالی کر دیا ہے، اگر آپ کو اس میں کوئی چیز موجود وہ بھی آپ نے لے لی ہے، اس طریقے سے آپ نے وہ زمین جو ہے آپ نے ہینڈ اوور کر دی ہے اور خریدنے والے نے اپنے قبضے میں لے لی ہے. ٹھیک ہے. جیسا فرماتے ہیں الاطعمہ والثياب والاجهزه، اطعمہ کھانے پینے کی چیزیں، الثياب کپڑے، والاجهزه الیکٹرانکس، کیسے قبضہ میں لی جاتی ہیں؟ جیسا فرماتے ہیں بنقلها من مکانها، اسے اپنی جگہ سے اٹھا کر منتقل کر دینے سے قبضہ مکمل ہو جاتا ہے. آپ نے ٹی وی خریدا ہے، دکان وہیں پہ رکھا ہے، گھر واپس آ گئے ہیں، آپ نے قبضے میں نہیں لیا، دکان میں ٹوٹ گیا ہے، خراب ہو گیا ہے، اگر اس نے کہا اٹھا لو میرا ذمہ نہیں ہے، آپ نے نہیں اٹھایا، آپ ضامن ہیں. ٹھیک ہے. اگر اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کے جب آئے لے جائیں، ضامن کون ہے؟ بیچنے والا ضامن ہے. تو الیکٹرانکس، کپڑے، یا کھانے پینے کی اشیاء کیسے قبضے میں لی جاتی ہیں؟ اپنی جگہ سے منتقل کرنے سے. شیخ فرماتے ہیں الذهب والفضه والجواهر، سونا چاندی اور ڈائمنڈ ہیرے وغیرہ کیسے قبضہ میں لی جاتی ہیں؟ شیخ فرماتے ہیں بتناولها بالید، ہاتھ سے، ہاتھ میں لینے سے. اپنے ہاتھ میں لے لیے، اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے قبضے میں لے لیا. النقود، چوتھے نمبر پہ نقدی نوٹ، پیسے جو بتناولها، یا تو لینے سے جیسے کہ سونا چاندی لیا جاتا ہے، او بقید فی الحساب المصرفی، یا اسے منی ٹرانسفر، جو ہے منی ٹرانسفر کے ذریعے ٹرانسفر کر دیے تو آپ کے قبضے میں آ گئے، اگر جو ہاتھ میں نہیں ہے آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہے. السیارات، گاڑیاں، پانچویں نمبر پہ بتحریکها و اخراجها من موضعها، گاڑی قبضے میں تب آتی ہے جب آپ اسے حرکت دے کے اپنی جگہ سے ہلا دیتے ہیں، وہ اخراج موضعها، اور اپنی جگہ سے اسے نکال دیں. او یا بتسلم الاوراق الثبوتيه التي في تملك مشتري لها، یہ دوسرا طریقہ یہ ہے، رجسٹریشن اگر پہلے ہو گئی تب مالک جو ہے وہ دیکھیں قبضہ، یا تو آپ چیز لے لیں یا رجسٹریشن اپنے ہاتھ میں لے لیں. اب لے لیے رجسٹریشن، مالک آپ ہیں. اب یہاں پر ایک مثال دیتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمیں کچھ سمجھ آیا کہ نہیں آیا ہے. ایک کلاس ورک ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں بین حکم تصرف فی السلعہ، ان صورتوں میں اب اس کا حکم بتائیں کہ اس سلعے میں، اس چیز میں جو بیچی خریدی جا رہی ہے، اس میں تصرف کا کیا حکم ہے. ولم يكن الضمان، اور ضمان کس پر ہے، خریدنے والے یا بیچنے والے پر، لو تلفت او تعبت ما بین السبب فی الحالت التالیہ، اگر یہ چیز جو ہے خراب ہو جائے، اس میں کوئی عیب لگ جائے، تو پھر ان صورتوں میں ضامن کون ہے. نمبر ایک، پہلی مثال، اشتر احمد سیارہ، احمد نے گاڑی خریدی، من فہد، فہد سے، متسلمها، اور لے لی، تسلم یعنی لے لی، واخذها لمنزله، اپنے گھر میں بھی گاڑی کو لے گئے، على انه سوف ينقلها ملکیت غدا، اور جو رجسٹریشن ہے، نقل ملکی یعنی رجسٹریشن جو ہے وہ کل کریں گے، رجسٹریشن ابھی نہیں ہوئی. حکم تصرف السلعة، گاڑی میں تصرف کرنے کا حکم کیا ہے احمد کے لیے؟ رائے آپ کھڑا کر کے، جی آپ نے سب سے پہلے کہا کر سکتا ہے، اتفاق ہے سب کا، سب کا اتفاق ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے. الضمان، دوسرا جو کالم ہے، ضمان، ضامن کون ہے گاڑی خراب ہو گئی؟ کون ہے؟ احمد، جو خریدنے والا ہے، المشتری. سبب کیا ہے؟ بارک اللہ، تم القبض، کب قابض ہو گیا اور مکمل ملکیت اس کے ہاتھ میں آ گئی. دوسری مثال، اشترى علی بن ممدوح جوالا، علی نے ممدوح صاحب سے ایک موبائل خریدا، وقبل ان يسلمه ممدوح، اس سے پہلے کہ ممدوح صاحب علی صاحب کے ہاتھ میں دیتے، سقط من یدہ وانکسر، ممدوح صاحب کے ہاتھ سے موبائل گر گیا اور ٹوٹ گیا. جلدی کا یہ نتیجہ ہوتا ہے نا، جلدی میں بعض اوقات لوگ بیچتے خرید، رش ہوتا ہے نا، کبھی ایسا ہو جاتا ہے. علی صاحب حکم تصرف السلعہ، تصرف کر سکتے ہیں؟ رہے ہاتھ، جواب دینا مجھے، پھر بتائیں جائز ہے کہ نہیں، تصرف جائز ہے؟ نہیں، سوال میرا قبضے کا نہیں ہے، ترتیب کے ساتھ ہے. تصرف جائز ہے؟ ظاہر ہے نہیں، اتفاق ہے، مفتیوں کا اتفاق ہے کہ نہیں؟ بھائی کہتے ہیں کہ تصرف جائز نہیں ہے، ظاہر مشتری کے لیے بات ہو رہی ہے نا. اچھا ٹھیک ہے، ضمان کس پہ ہے؟ ضامن کون ہے؟ ممدوح، بیچنے والا. وجہ کیا ہے؟ خریدنے والا کیوں ضامن نہیں ہے؟ اس قبضے میں ہاتھ بھی آئے گا تب بیچارہ وہ کچھ کرے گا، اسے دیکھا نہیں ہے ابھی، اس کے ہاتھ تک پہنچنے ہی پہلے ٹوٹ گیا، توڑنے والا کون ہے؟ بیچنے والا، ممدوح. اچھا تیسری مثال، اشترى محمد من عبداللہ منزلہ، محمد نے عبداللہ صاحب سے ان کا گھر خریدا، عبداللہ کا گھر خریدا, محمد نے عبداللہ صاحب کا گھر خریدا, متصل مفتاح اور چابی بھی اپنے ہاتھ میں لے لی. وتواعدا بعد غد الذهاب الى المحكمه وكتابه العدل نقل الملكيه, اور پرسوں جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے عدالت میں اور اس کی رجسٹریشن مکمل کر لیں گے. تصرف جی جائز ہے, اتفاق ہے ہاں, اتفاق نہیں ہے. ایک بھائی مفتی صاحب کہتے نہیں جی, یہ کسی نے کہا گھر خالی نہیں ہوا, آپ نے پوچھا ہے ان سے, یہاں پہ تو نہیں لکھا ہوا ہے. رجسٹریشن کب کریں گے؟ رجسٹریشن پرسوں کریں گے بعد غد. مجھے نہیں پتا, میں نے جو پڑھا ہے جو لکھا وہ میں نے پڑھا ہے. اس صورت میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں کچھ نہیں لکھا ہوا گھر. اچھا دوبارہ, اس طرح محمد عبداللہ منزلہ ہو, محمد صاحب نے عبداللہ صاحب سے عبداللہ صاحب گھر خرید لیا ہے, متسلم مفتاح ہو اور چابی بھی اپنے ہاتھ میں لے لی. وتواعدا بعد غد للذهاب الى المحكمه, اور پرسوں تو انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم پرسوں جا کے رجسٹریشن کرا لیں گے. یہ صورت حال ہے بس مشترک. یعنی یہاں پر تصرف, محمد صاحب جو ہے وہ آگے گھر بھیج سکتے ہیں کہ نہیں بھیج سکتے ہیں, یعنی تصرف جائز ہے. اچھا, خدا نہ خاص گھر میں آگ لگ گئی یا زلزلے سے گھر ٹوٹ گیا, اللہ صاحب پر رحم فرمائے, کوئی نقص ہو گیا, ضامن کون ہے؟ محمد صاحب مشتری جو ہوں. بات آسان ہے کہ مشکل؟ الحمدللہ. اگر شاہ صاحب فرماتے آداب التجارہ, میں جلدی سے بتا دیتا ہوں تجارت کے آداب. شاہ صاحب فرماتے هناك جملة من الآداب التي ينبغي للتاجر مراعاتها, جملہ آداب ہے تجارت میں, تاجر کو چاہیے کہ ان آداب کا لحاظ کرے تجارت کرتے وقت. منہا, ان میں سے بعض, نمبر ایک, يتأكد على التاجر أن يتعلم أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في الحرام. تأكيد ہے, واجب ہے تاجر پر کہ وہ احکام خرید و فروخت کے احکام جو ہے وہ سمجھ لے تجارت سے پہلے تاکہ وہ حرام سے بچ جائے. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه, سأل عمر بن الخطاب فرماتے ہیں لا يبيع في سوقنا من لا قد تفقه في الدين, ہمارے بازار میں وہ شخص تجارت نہ کرے جس نے تجارت مسائل کو سمجھا نہیں ہے. تو جو بنیادی مسائل ہیں وہ سمجھ تو لے نا پہلے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, اب ارکان کیا ہوتی ہیں, شرطیں کیا ہوتی ہیں, کم سے کم یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا. نمبر دو, على التاجر ان يتجنب الغش بجميع صوره واشكاله, تاجر پر واجب ہے کہ وہ چیٹنگ سے اور دھوکے سے دور ہو جائے, ہر صورت جتنی بھی صورتیں ہیں دھوکے کی اور غش کی چیٹیں کی ان سب سے اجتناب کرے. قال صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من غش فلیس منی, جس نے چیٹنگ کی ہے دھوکہ دیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. نمبر تین, علی التاجر ان يتجنب كثرة الحلف حتى ولو كان صادقا, تاجر کو چاہیے, تاجر پر واجب ہے کہ وہ کثرت سے قسم نہ اٹھاتا رہے اگر سچی قسم بھی کیوں نہ ہو. لأن التعود عليه قد جرى الحلف كاذبا, کیونکہ اگر اس کی عادت بن جائے قسم کھانے کی تو ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹی قسم بھی بعض اوقات کھا لے. ولأن اليمين بالله تعالى ينبغي ان تنزع مثل هذه المواقع, اللہ کی قسم, اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہے, عام چیزوں میں خاص طور پہ خرید و فروخت چیزوں میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا, اللہ تعالیٰ بہت عظیم ذات ہے, اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. وقد قال صلى الله عليه وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اياك من كثرة الحلف, میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں بچنا قسم کی کثرت سے, فی البیع خرید و فروخت میں, فانه ينفق ثم يمحق, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چیز تو بہت جلدی بک جائے گی قسم کی وجہ سے لیکن اس میں سے برکت اٹھا دی جائے گی, محق کر دی جائے گی, بے برکتی ہوگی, تو خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں کے لیے بے برکتی ہوگی. نمبر چار, علی التاجر ان لا يتشغل بامر التجارة عما يهمه في امر دين من صلاة وبر وصلة رحم وذكر الله, تاجر پر واجب ہے کہ وہ جب تجارت کرے تو پھر جو اس کے اہم امور ہیں دین کے ان سے غافل نہ ہو یا ان سے مصروف نہ ہو جائے, جیسے کہ نماز ہے یا والدین کی فرمانبرداری ہے والدین کے ساتھ حسن سلوکی ہے، صلہ رحمی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، کما لا یجوز لہ ان ینسح القضاء فی تجارتہ وہ زکاۃ الواجبہ، اور یہ بھی اس پر فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زکات جو فرض زکات ہے وہ نکالے، اگر ایسا نہیں کرتا تو اس کے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے. نمبر پانچ، علی التاجر ان یحسن النیۃ فی تجارتہ، تاجر کو چاہیے کہ جب وہ تجارت کرے تو اپنی نیت کو درست کر لے، فین بھی ہے تو یہ نیت کرے، نمبر ایک اعفاف نفسی عن السؤال کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا، نمبر دو واغنائها اما فی ایدی الناس وہ جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں جو رزق اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیا ہے وہ ان میں تمنا نہیں کرنا چاہتا، وکسب رزقہ ورزق عیالہ وہ اپنا اور اپنے بچوں کا رزق کمانا چاہتا ہے اس تجارت سے، ونفع الناس نمبر چار لوگوں کو نفع بھی دینا چاہتا ہے، یہ نیت ہونی چاہیے، لیکن نیت کا الگ سے ثواب ہے. نمبر پانچ، وہ تحصیل علیہ فی قضاء حوائجہم ونحو ذلك، اور یہ بھی نیت ہونی چاہیے کہ میری اس تجارت سے عام مسلمان بھائیوں کی جو ہے نا آسانی ہے، کیونکہ یہ آسانی بھی میں اس تجارت میں کر رہا ہوں، ونحو ذلك، اور اس چیز سے دوسری چیز ہے. نمبر چھ، علی التاجر ان یقصد کسب الحلال، تاجر پر واجب ہے کہ وہ کسب حلال کی نیت کرے، قصد کرے، ويتجنب الكسب الحرام وكل ما فيه شبهه، اور حرام کمائی سے اجتناب کرے اور ہر اس چیز سے اجتناب کرے جس میں شبہ ہو. نمبر سات، علی التاجر ان یشتر التعامل مع زبائنه، تاجر کو چاہیے کہ اپنے گاہکوں کے ساتھ، کلائنٹ کے ساتھ حسن التعامل اچھے طریقے سے پیش آئے، ويلاقين بالبشائش والسرور، اور وہ ان سے جب ملے تو خوشی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ ان کا استقبال کرے، ويتسامح معهم بما لا يضره، اور کوشش کرے کہ ان کے لیے آسانی ہو، قیمت کم ہو، یہاں تک کہ اس کو ایک لمٹ ہے، لمٹ یہ ہے کہ اس کو خود ضرر نہ ہو، خود نقصان نہ ہو. شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ مسکراتے رہیں اور چیزیں بیچتے رہیں اور خود نقصان اٹھاتے رہیں. ولا يربح عليهم فوق المعتاد، اپنا جو مارجن ہے پروفٹ کا اسے معتاد عادت سے دام بڑھائے تاکہ زیادہ بھاری نہ ہو مسلمان بھائیوں پہ. ويقصد بكل ذلك، اور ہر اس چیز اپنے تعاملات میں، خرید و فروخت میں، اس کا ایک مقصد ہونا چاہیے، وجه الله تعالى، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں سب کچھ، لا مجرد کسب الزبائن، اس لیے نہیں کہ اس کے اسمائلنگ فیس سے، اس کم پیسوں سے، ان اچھے تعامل سے جو ہے تاکہ اس کے جو ہے گاہک زیادہ ہو جائے. بس ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں نا، ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں پولی کلینکس میں یا کسی چیز میں، بائی ون گیٹ ون فری، ان کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسٹمر جال بچھا دیتے ہیں. اگر وہ اس نیت سے یہ کام کرے کہ اللہ کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے سوام بھائی کے لیے آسان ہو، وہ فائدہ اٹھائے، تو کہاں یہ بری نیت اور کہاں یہ اچھی نیت. یعنی جتنے لوگ خریدیں گے، ہزار بندے نے خریدا ہے، ہزار بندے جو نیت کا جو ایک تو پروفٹ لے لیا جو لینا تھا دنیاوی، آخرت میں اس کے نام اعمال میں ہزار بندوں کی جو آسانی جو اس نے کی ہے اس کے نام اعمال میں شمار ہوگا. نہیں میں سب کی نہیں بات کر رہا، اچھی نیت ہونی چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں عام طور پہ جو کیا جاتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں، نیت کے بارے میں سوچتے بہت کم لوگ ہیں. میں یہ بات کروں کہ اللہ کرے کہ سب ایسا کرے. میں جانتا ہوں امت میں اچھے لوگ بھی ہیں جو اچھی نیت سے کرتے ہیں، میں ان کی بات کروں جو نہیں کرتے.
تجارت
تو اس نیت سے کریں گے، تو تجارت ہے عبادت. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی مشکل نہیں، ہر تجارت میں پروفٹ، دیکھ میں بتا دوں، ہر تجارت میں پروفٹ مقصد ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مقصد پروفٹ نہ رکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے معاملہ جو بھی ہوں اپنی تجارت میں اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں رکھے، تقوی ضروری ہے سب سے پہلے. باقی تجارت اگر پروفٹ نہ ہوتا تجارت تو پھر تاجر کیسے ہوتا؟ تجارت معنی پروفٹ ہے دونوں صورتوں میں، دنیا کا پروفٹ اور آخرت کا پروفٹ. ہم دنیا کو تو ہمیشہ ذہن میں رکھتے ہیں، اصل جو پروفٹ ہے آخرت کو بھول جاتے ہیں. نہیں پروفٹ کی لمٹ نہیں بتا دوں میں آپ کو، الا یہ کہ گورنمنٹ اسے متعین کر دے، گورنمنٹ متعین کر دے اور کچھ اسے زیادہ بیچے تب حرام ہے. جب گورنمنٹ متعین نہیں کی، کسی چیز کی فکس پرائس نہیں کی ہے، تب اس میں یہی تو شیخ صاحب نے کہا ہے کہ پروفٹ مارجن جو ہے وہ مسلمان بھائیوں کے لیے ذرا کہتے ہیں ہولا ہاتھ رکھیں ذرا. میں چار تین پہ پوائنٹ باقی وہ پورے کرنا ہوں. جزاک اللہ خیر. پھر بات بیچ میں رہ جائے گی. نمبر آٹھ, علی التاجر ان ینصح لزبائنہ. یہ آداب التجارہ ہے میرے بھائی. جو ہمارے تاجر ساتھی ہیں وہ ذرا دیکھیں کہ تاجر کو چاہیے کہ وہ اپنے کلائنٹ جو زبائن ہیں جو گاہک ہیں ان کو نصیحت بھی کرے. اللہ اکبر. دعوت اور تبلیغ تاجر سب سے اچھی کر سکتے ہیں, پتہ ہے آپ کو. اور انڈونیشیا جیسے بڑا ملک کی فتح کیسے ہوئی, اسلام کیسے داخل ہوا, تاجروں کی دعوت تبلیغ سے. اللہ اکبر. ہماری مارکیٹ اچھے لوگ ہیں الحمدللہ, سب برے نہیں ہیں, امت میں خیر واللہ موجود ہے. اللہ مستحان. التجار هم الفجار. غلط آپ نے پڑھا, سارے سارے ایسے نہیں ہوتے. نہیں نہیں, جنرلی بات آپ نے کی ہو سکتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑا جھوٹ فریب پتہ نہیں بہت کچھ ہو رہا ہے, لیکن سارے نہیں ہیں. سارے نہیں. تاجر جو ہیں وہ آپ سے بہت پسند تھے, اس لیے صحابہ کرام جو ہیں یا تو یعنی نوکری کرنے بہت کم تھے, یا تاجر تھے یا کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے یا بکریاں چرایا کرتے تھے. جیسا فرماتے ہیں الحتاج عین صاحل زبانی فلاح غصہ ہوں, چیٹنگ نہ کروں کسی ولاح کے بارے میں جھوٹ نہ بولے ان پر. فتح میں سلحتے اوفی اوصافیہ, نہ تو اس کی قیمت میں جھوٹ بولے چیٹنگ کرے, اور نہ اس کے وصف میں کہ چیز کیسی ہے, جیسی ہے ویسی بتا دے. فلاحیت کر رہا ہوں اوصاف علیہ صفی ہے, اسی چیز میں اس میں نہ بتائے کہ جو اس میں نہ ہو. بعض اوقات چیز آپ خریدتے ہیں نا تو جو سیلس مین ہوتے ہیں نا, اب اس کو کیوں نہیں اٹھاتا میں, خراب ہو جائے گا. یہ دیکھیں پانی کی بوتل ہے, یہ جو پلاسٹک ہے نا یہ اسپیشل پلاسٹک لگا ہوا ہے, یہ جو ہے آپ کو عام نہیں ملے گا. یہ پتہ ہی کہاں سے آسمان سے پلاسٹک گرا ہے, کہاں زمین کا پلاسٹک ہے. بھائی پلاسٹک تو پلاسٹک ہی ہوتا ہے بھائی. اس میں جو دیکھیں یہ بوتل گرم ہوگی, اس میں سے کبھی بھی اس میں سے جو ہے نا فیو باہر نہیں نکلیں گے, اس کا جو ویپوریشن باہر نہیں آئے گی. اس کے جو لیبل ہے دیکھیں جتنا گرم ہو کبھی نہیں اترے گا. یہ پیپر اسپیشل پیپر ہے. اسپیشل کون سا پیپر اسپیشل ہے؟ دیکھیں جھوٹ نہ بولیں آپ. میرے پاس ایک میڈیکل ریپ آتا تھا دودھ کی, بچوں کا دودھ جو ہے وہ کمپنی والا. اب دودھ تو دودھ ہی ہوتا ہے بھائی, اب دودھ میں آپ کیا نہیں بات کرنا چاہتے. ٹھیک ہے, اس میں آپ نے بہت ساری چیز ڈال دی, اب وقت بھی کم ہوتا ہے, ایک مریض بھی ہوتا ہے آ کے بیٹھ گئے. اب شروع کی بات کر کے دیکھیں, دودھ میں جانتا ہوں اللہ کو ذائقہ خیر دے, میسج پہنچ گیا. نہیں نہیں اس میں اسپیشل چیز ہے, آپ نے بتایا اسپیشل چیز. پھر وہی بات, پانچ منٹ اور لگ گئے. میں کہا بھائی یہ تو میں جانتا ہوں, نہیں اور اسپیشل چیز بھی ہے. اچھا پانچ منٹ اور لے لیے. میں کہا بھائی یہ اس فلانا دودھ میں بھی تو ہے. کہتے اس میں جو ہے نا, نہیں پرسنٹیج میں فرق ہے, ان کی پرسنٹ اتنی ہے ہماری پرسنٹ. میں نے کہا پرسنٹیج کیا فرق پڑ, نہیں بہت. میں کہا اچھا ٹھیک ہے. دوسری مرتبہ آیا پھر وہی بات. میں نے کہا دیکھیں جو کچھ اس میں ہے نا آپ وہ بتائیں, آپ اس میں زیادتی نہ کریں. کہتے میں نے زیادتی کوئی بھی نہیں کی. ٹھیک, چھ سات مہینے گزر گئے, اسے دو دن دیکھا نہیں میں نے. پھر جب آیا دوسرا دودھ لے کے آیا دوسری کمپنی میں. اچھا بات سنی اس نے کرنی تھی, مجھے یاد تھا, اسے سمجھا بھول گیا ہوں یہ جو دودھ ہے. میں نے کہا ایک منٹ ٹھہرا, اس سے پہلے کہ آپ پھر دودھ کی بات کرو مجھے بتاؤ پہلا دودھ جو تمہارا تھا نا, اس کو جو ہوتا ہے نا پمفلیٹ, وہ اٹھایا میں نے, اس دودھ کے بارے میں کیا خیال ہے, یہ اچھا ہے کہ یہ اچھا ہے؟ اب بیچارے یہاں پہ پریشان ہو گیا. میں نے یاد ہے میں تمہیں کہا سچ بولا کرو, جو اس کے اندر وہ بولا کرو, زیادہ بات کیوں کرتے ہو, خود بھی پریشان ہوتے ہو ہمیں بھی پریشان کرتے ہو, مریض باہر انتظار ان کو بھی پریشان کرتے ہو. پھر بھی اس کے بعد بیچارہ آتا ہے ادھر سامنے آ کے اپنا پمفلیٹ رکھ کے چلا جاتا ہے. بھائی دودھ تو دودھ ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے تھوڑا فرق ہوتا ہے دودھ میں ایک کے دوسرے میں, یہ نہیں کہہ رہا فرق نہیں ہوتا, لیکن اس میں اب ایسی بات کریں کہ اگر آپ کی ایک کمپنی ہاتھ سے چھوٹ جائے دوسری نوکری مل جائے تو وہاں پر آپ وہ بات کر سکیں. سچ بولیں گے تو یہاں پر وہی بات کریں جہاں پر دوسری بات کرتے ہیں. اس دودھ کی بات نہیں کر رہا, کوئی پروڈکٹ لے لیں آپ تجارت کا. تو میانہ روی اور عدل و انصاف سچ جو ہے والله بڑی نعمت ہے, کم سے کم شرمندگی نہیں ہونی پڑتی, شرمندہ نہیں ہونا پڑتا. اچھا جیسا فرماتے ہیں وَيَنصَحْ لَهُمْ اِذَا اسْتَنْصَحُوا فِي نَوْعِ السِّلْعَةِ وَجَوْدَتِهَا, اگر کوئی شخص آ کے پوچھے بیچنے والے سے کہ مجھے سچ بتائیے یہ چیز ہے کیسے, تو سچ سچ بولو کہ اس چیز کی کوالٹی کیسی ہے. بعضوں کا کیا ہوتا ہے, تاجر اپنی چیز بیچنا چاہتا ہے, اسٹاک اندر پڑے, نئی چیز اس نے لینی ہے, وہ اس کی سیل لگا دی ہے. اب سیل خراب چیزیں بھی تو ہوتی ہیں نا, جو پرانی ہو چکی ہوتی ہیں. اب خریدنے والا آتا ہے اور کہتا ہے بھائی سیدھی سی بات, میں خریدنا تو چاہتا ہوں, نہیں مجھے یہ بتائیں اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں. عام طور پہ کیا ہوتا ہے, مسئلہ ہوتا تو ہم اس کو بیچتے, کوئی مسئلہ نہیں جاؤ خریدو. وہ بےچارا لے کے جاتے ہیں اندر, کوئی نقص نکل آتے. تو یہ شرائط جائز نہیں, یاد رکھے آپ نے سیل لگانی ہے لگائے. اور سیل میں ہر چیز غلط نہیں ہوتی, بتا نہیں کو یہ نہیں کہہ رہا میں کہ سیلز میں جب سیل لگتے تو اس میں ساری چیزیں پرانی ہوتی خراب ہوتی, یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں چانس ہوتا ہے, اور اگر آپ تاجر ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس چیز میں کوئی نقص ہے, اس میں اسے بیچ رہا ہوں, تو بتا دیں کیا جاتا ہے آپ. واللہ جو سچ بولتے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ جھوٹے کو دیتا ہے تو سچے کو نہیں دے گا اللہ تعالیٰ, کیا پریشان کیوں ہوتے ہیں. فرق صرف اتنے کہ جھوٹا ہزار کمائے گا, سچا سو کمائے گا. ہزار والا جو جھوٹ سے کماتا ہے اس کا 1200 روپیہ بجلی کا بل یا کھانے پینے کا بل اس کے مرض میں لگ جائے گا, اور جس نے 100 کمایا ہے اس کو 50 بچتے ہیں, اتنی برکت ہوتی ہے. تو پھر پریشانی کی چیز کی, جس نے ہزار اس کے ہاتھ میں ہزار ہوتا ہی نہیں ہے, پہلے اڑ جاتا ہے. تفصیل آگے بتاؤں گا میں, اتنی پیاری احادیث ہیں اس میں, واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں خاص یہ کب, اگر نصیحت, اگر نصیحت آپ سے پوچھے گی نہیں, اگر عیب ہے تو بیان کر دو, اگر عیب نہیں ہے کوالٹی کے بارے میں کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے کہتے یار میں نے ایم پی 3 خریدنا ہے مثال کے طور پر, ریکارڈنگ کے لیے درس ریکارڈ کرنا, تو کون سا اچھا ہے. آپ تاجر ہیں, اب اس نے اٹھائے ہوئے ہاتھ میں ایک چائنا کا ہے, ایک جاپان کا ہے, ایک تیسرا کوئی اور ہے. آپ یہاں پر وہ آپ سے پوچھے کوالٹی کیسی ہے, آپ سے کوالٹی بتائیں جو اچھی کوالٹی ہے. آپ یہ نہ دیکھیں مجھے کہاں پہ پروفٹ زیادہ ہے, نصیحت یہ نہیں ہوتی کہ اپنا پروفٹ دیکھیں اور مسلمان بھائی کا جو خسارہ کر دیں. یہ نہیں کہ 500 ریال کا ہے اور یہ 200 کا ہے, 500 میں پروفٹ 50 کا, 200 پروفٹ 100 کا ہے, 200 کی میں نکال دوں. نہیں, آپ پروفٹ نہ دیکھیں اپنا. آپ دیکھیں مسلمان بھائی کے ساتھ آپ جب سچ بولتے ہیں اس کا فائدہ کتنا اور کیسے ہوتا ہے. جیسا فرماتے وہ ان لمکن عنده ما يطلبون من النوع, اگر اس کے پاس وہ کوالٹی نہیں ہے جو خریدنے والا چاہتا ہے, فلا يقلب عليه, تو جھوٹ نہ بولے اسے. ويروج ما لديه على انه الاحسن والاجود, اور یہ جھوٹ بھی نہ بولے کہ اس کی دکان میں اس کی تجارت میں جو کچھ بھی سب سے اچھا ہے مارکیٹ میں. بعض وہ جاتے ہیں آپ الیکٹرانکس کی دکانیں ہیں, وہی چیزیں اس دکان میں دیکھ, وہ اس دکان میں, ہماری کوالٹی سب سے اچھی ہے. کون سی کوالٹی اچھی ہے آپ کی, عجب بات ہے. آپ کے پاس جو ٹی وی سیمسنگ کے, وہ بھی ٹی وی سیمسنگ کے, یہ بھی 2011 کا ماڈل ہے, وہ بھی 2011 کا ماڈل ہے, ایک ہی کمپنی کے دونوں ٹی وی ہیں, تو آپ کی کوالٹی سب سے اچھی کیسی ہوئی. کہ دیکھیں یہاں پہ اس کا دیکھو کیسے چمک رہا ہے, اس کو کیسے صاف کیا ہے. بات سیلز میں مجھے دیکھ کے بولا مجھے عجب لگتے ہیں, ہنسی بھی آتی ہے. اس بیچارے نے اس کو پرسنٹیج ہوتا ہے, اسے بیچنا تو ہے ٹی وی نا, اب اسے کچھ کہنا تو ہے. یا اگر بازو کا پتہ کیا ہوتا ہے, بعض تاجر بھی تھوڑے ظالم ہوتے ہیں, اگر گاہک اندر آ جائے نا اور وہ آ کے دیکھ کے چلا جائے, تو پھر جو تاجر ہوتے وہ اسے غصے میں دیکھتے سیلز مین کو, تم نے اچھی طریقے سے سیلز مین نہیں کی, اسے پھنسایا کیوں نہیں. تو عام طور بےچارے ڈرتے, اس لیے وہ بےچارے اپنے نئے نئے حربے لے کے آتے ہیں, بھائی دیکھ اس کو اللہ کرے کہیں سے بک جائے, مجھے پرسنٹیج بھی مل جائے گا اور تاجر بھی خوش ہو جائے گا. تو جھوٹ نہ بولے جو آپ کے پاس ہے سامنے رکھے. ہاں صفائی اچھی بات ہے, آپ اس کو صاف کریں, اس کو چمکائیں, یہ حق ہے آپ, اور یہ خریدنے والے کا بھی حق ہے کہ آپ صاف ستھری چیز لے لیں. لیکن یہ نہ کہیں سب سے اچھی مارکیٹ میں ہماری دکان میں ہے, کہ کسی اور کے پاس نہیں ہے, جھوٹ نہ بولے. وکل ما فیہ مصلحۃ لہم فانہ یبین ویذکرہ, اور ہر چیز جو جس میں مصلحت ہو خریدنے والے کے لیے ان کو بتا دے, اور نصیحت بھی کرے, یاد دہانی بھی کرے. وَلْيَكُنْ نَصْبَ عَيْنِهِ دَوْمًا, اور ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ چیز رکھے. قول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ, جو وہ خود پسند کرتا ہے لوگوں سے, لوگوں کو بھی وہی چیز دے. ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھے یہ بات, جو مجھے پسند ہے بات کرنے کا طریقہ, دوسرا مجھ سے کیسے کرے تم بھی ویسے کرو اسے. جو چیز کوالٹی آپ کو پسند ہے اس کو وہی پسند ہے, جو چیز آپ کو پسند ہے مسلم بھائی کو وہی پسند ہے, تو اس کے لیے ہمیشہ خیر خواہی کی سوچ رکھنا. وقول صلی اللہ علیہ وسلم, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, الدین النصیحہ دین, نصیحت کا نام ہے. وسواء اکان ذلك مباشر ام کان عن طریق الدعایات والاعلانات وغیرہ. کیا جتنی چیزیں بیان کی ہیں سیلز مین نے اگر یہ براہ راست ہو یا ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے سے ہو, جھوٹ کبھی نہ بولنا. ایڈورٹائزمنٹ کی بات آئی ہے, میں اس میں کیا تبصرہ کروں, ایڈورٹائزمنٹ عجیب و غریب سی ہوتی ہے بعض اوقات. ایک تو حرام چیز ہے, اب ریزر ہے عورتیں کھڑی ہیں, عورتوں کا کیا کام ہے ریزر میں, اور داڑھی منوانے والا جو ہے اب عورت. لیکن والله عجب عجب بات یہ کہ ہماری معاشرے میں عورت کا جو مقام ہے اسے اس طریقے سے یعنی بے عزت اور ذلیل کیا جا رہا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک ٹافی ہے ایک روپئے کی, پاکستان میں دو لوگ چار ملتی تھی, اب اس کے ایڈورٹائزمنٹ میں عورت آئی ہوئی ہے, کبھی ادھر کودتی ہے کہ ادھر کودتی ہے, تمہارا کیا کام ہے, تمہارے کودے سے ٹافی میں کیا فرق پڑتا ہے. اب کھانے والے بچے ہیں, اگر کوئی مرد بڑے کھا تب بھی کوئی بات ہے, بچوں نے کیا تمہارے کودنے کو دیکھنا ہے, لیکن اس نے آنا ہے, اس کے بغیر مسئلہ ٹافی کو نہیں پتا, مسئلہ ٹی وی کا, ٹی وی کون دیکھے گا. بات تو یہ اصل میں چینل کیسے چل, چینل تو چلنا ہے, چینل کیسے چلے گا, ابھی سب مرد آج داڑھی والے اور ٹافی کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے رہے, چینل کب چلے گا, نہ تو کوئی ٹافی خریدے گا نہ کوئی چینل دیکھے گا, سب بند کر کے چلے جائیں گے. اللہ سر پہ رحم فرمائے, تو سچ بولا کرے, ہر چیز کا حق ادا کیا کرے. جی اچھا آخر میں ایسا فرماتے ہیں, تحرر فی بیعی ما ينفع الناس, جو چیز وہ بیچ رہا ہے وہ چیز بیچے جس میں نفع زیادہ ہو. تجارت کرنی ہے تو وہ تجارت کرو جس میں مسلمان بھائیوں کا جو ہے اس معاشرے میں نفع زیادہ ہو. عام طور پہ کیا تاجر کیا سوچتا ہے, اپنا نفع سوچتا ہے, اگرچہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے بھی کام ہیں اگرچہ مارجن اس میں کم ہے لیکن ضرورت ہے امت کے لیے. میں چھوٹی سی مثال ہمیشہ دیتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں لیڈی ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, سرجن کی ضرورت ہے, اور تو ہمارے مسلمان بہنوں کو تکلیف ہوتی ہے, بواسیر کی تکلیف ہوتی ہے, آپریشن کروانے مرد ہوتے ہیں, عورتیں نہیں ہیں, بہت کم ہیں. تو اگر آپ نے واقعی اپنے بیٹے کو بہن کو ڈاکٹر بنانا ہے شرعی طریقے سے کہ میڈیکل کالج ہے سپریٹ ہے, لڑکی لڑکے الگ ہیں, اس میں وہ تعلیم حاصل کرتی ہیں اور شرع کوئی محظور نہیں ہے, تو ہمارے معاشرے کو ہماری امت کو ایسی ڈاکٹرز کی ضرورت ہے. یہ تجارت بھی نفع بخش تجارت ہے, تجارت بھی ہے اور اللہ کا ڈر بھی ہے, نفع بھی ہے, سب ہے اس کے اندر. وَتَجَنَّبَ مَا يَضُرُّهُمْ فِي دِينِهِمْ, اور اس چیز کا اجتناب کرے جو ان کے دین میں نقصان کا باعث بنے. اب سموکنگ دیکھیں, حرام ہے, تاجر سموکنگ کا کاروبار کرتے ہیں, شراب کا کاروبار کرتے ہیں, ڈرگز کا کاروبار کرتے ہیں, یہ جو چیزیں ساری جتنی بھی تجارت ہے سارے کے سارے حرام ہیں. اور جو دکاندار ان چیزوں کو بیچتا ہے وہ محرم کا ارتکاب کرتا ہے. او ما لا ينفع او ما لا نفع لهم فيه, ایسی بھی چیز تجارت نہ کرے جس میں کوئی نفع ہی نہ ہو ان کے لیے, تو نفع ہونا چاہیے نقصان ہونا چاہیے, اور بے نفع چیز میں تو وقت ضائع کرنا ہے وہ درست نہیں. دسواں نمبر نہیں نوٹ کریں, دسواں نمبر ایڈ کر لیں, وعلی اتجنب الظلم, اور اس پر واجب ہے کہ وہ ظلم سے بچے. کس پر؟ سیلز مین پر, جو دیکھ رہے تھے غصے میں, جو اس کے اپنے امپلائیز ہیں ان پر ظلم نہ کرے, ان کی سیلری وقت پہ دے, جیسے اس کو پروفٹ کی ضرورت ہے جو بھی اس کے ماتحت ہے, اس نے چیز دکان کرائے پہ لی کرائے وقت پہ دے, جیسے اس کو ضرورت ہے پیسوں کی. اب جس نے دکان کرائے پہ دی وہ بھی تو تاجر ہے, اس کو بھی ضرورت ہے پیسوں کی. یہ کام بعض لوگ کیا کرتے ہیں, کرائے نہیں دیتے, بھائی بزنس میں ذرا جم نہیں رہا, گاڑی نئی خریدی ہے, دوسری شادی بھی کر لی ہے, بزنس جمع نہیں, کوئی کرایہ دینا ہے, کرایہ کے لیے جمع نہیں ہے بزنس, اور اپنے بزنس جمع ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرے, لوگوں کے بعض ہوتے ہیں بعض ایسے تاجر جانتے ہیں لوگوں کی چھ مہینے کی تنخواہ نہیں دی, یہاں پہ چھ مہینے کی تنخواہ نہیں دی لوگوں کو, گھر کا کرایہ دینا, بجلی کا بل دینا ہے, کھانا پینا, بچوں کو انہوں نے لوگ یعنی یہاں پہ لوگوں نے کس لیے ملک چھوڑا ہوا ہے, اس لیے کہ تم اپنے بچوں کے پیٹ بھرتے رہو, وہ بےچارے پریشان ہوتے رہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرے, حق یاد رکھے, حقوق العباد ہے, یہ قرض ہے تمہارے اوپر, اگر تمہیں موت آ جائے اس سے پہلے کہ تم لوگوں کی سیلری دے دو اور تمہارے بچے سیلری نہ دیں, اللہ کی قسم تمہاری شہادت بھی لٹکی ہوئی اگر تم میدان جنگ میں شہید بھی ہو جاؤ, کتنی خطرہ ہے. بعض لوگ یار چھ مہینے گزر گئے, اچھے دیں گے انشاءاللہ, آدھی پہ گزارا کر لو, چھ مہینے کے بعد اب بیچارہ جو امپلائی ہے چھوڑتا ہے تو مصیبت کہاں جائے گا, اور پھر جو پچھلی تنخواہ ہے وہ بھی سب ہاتھ سے چلی جائیں گی, اگر رہتا تب بھی مصیبت ہے کہ اس کو دیتا نہیں مالک جو ہے. تو دیکھیں اگر آپ اس کی جگہ ہوتے اپنا ملک چھوڑ کے آتے، اس ملک میں آتے، یہاں پر کاروبار کرتے، آپ کے بیوی بچے وہاں پر ہیں، ہر مہینے جو ہے آپ کے خرچ کا انتظار کرتے ہیں، اگر آپ نے ایک مہینے خرچ نہ بھیجا تو بھوکے مر جائے گا وہاں پہ. آج کون کسی کا ہے؟ سب دیکھیں نا، آپ کا پڑوسی آپ نے کب اس کے بارے میں پوچھا جو آپ کے بارے میں پوچھے گا؟ پڑوسی بھوکا ہے پیاسے، ہم نے کب پوچھا ہے؟ اگر میرے بیوی بچے بھوکے پیاسے ہیں، میں یہ نہیں کبھی سوچ سکتا آ کے پڑوسی پوچھے گا. کیوں؟ کیونکہ میں نے کب ان کی خبر لی. رشتے دار تو آپ بہتر جانتے ہیں آج کل کیا ہو. دیکھیں الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اسی حقوق العباد کی ادائیگی سب سے پہلے میرے بھائی، آپ کے بزنس میں پروفٹ ہو یا نہ ہو، بزنس بند ہو جائے تو اللہ قسم اسے بہتر ہے بند ہو جائے، لیکن کسی مسکین کسی مزدور کی مزدوری جو ہے وہ کبھی روکے نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آتوا حقہ یوم حصادہ، مزدور کی مزدوری کا حق فوراً ادا کرو جب تم اناج کاٹو، اسی وقت اس کو دے دو. مزدور مزدوری کر لیے اس وقت فوراً اس کا حق ادا کر دو. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مزدور کے پسینے سوکھنے سے پہلے جو ہے اس کی مزدوری دے دو اسے. پسینہ سوکھا، یہاں پر 6 مہینے گزر گئے، بےچارہ پسینہ بہا بہا کے وہ خود غرق ہو گیا ہے. دیکھیں عجب بات یہ ہے کہ مسلمان ایسا کام کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، نام محمد، عبداللہ، احمد، عبد الرحمن، پیارے پیارے نام ہیں، اور کام کیسے ہیں؟ فرعون والے، نمرود والے، حامان والے، ابو لہب والے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. ان اللہ ان اللہ راجعون. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. نہیں بھائی نہیں، میرے یہ مطلب یہ نہیں کہ خرید والے نان مسلم ہے تو اس کو صاف ہی کر دو، یہ مطلب نہیں ہے. اگر آپ ان کو صاف کریں گے تو یاد رکھیں وہ ہمیں بہت صاف کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں، خریدنا ہم نے ان سے، اس لیے اعتدال سے کام لو. میں نے ایک مثال دی تھی ایک مرتبہ، ساتھ ہی سارے پریشان ہو گئے تھے. میں نے کہا کہ شاید اگلے درس میں کوئی آئے گا نہیں، اس میں علماء کے اقوال میں 3 اقوال پیش کر دوں نا جو ابھی میں نے کہا ہے، جو سنے وہ بھی بھول جائیں گے آپ.